بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الصلاة. الصلاة لغوی اعتبار سے دعا کو کہتے ہیں. قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اہل عرب اور فقہا کا یہ قول ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے. دعا یہ نماز کے اجزاء میں سے بھی ہے، بلکہ نماز دعاؤں پر ہی مشتمل ہے. شرعی اعتبار سے الصلاة کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، اقوال و افعال، ایسے اقوال اور ایسے افعال، مفتتحة بالتکبیر، مفتتحة بالتکبیر، اللہ اکبر سے جن کو شروع کیا جاتا ہے، مختتمة بالتسلیم اور السلام علیکم کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، مع النية نیت کے ساتھ. پانچ نمازیں یہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے، بلکہ شہادتین کے بعد سب سے عظیم رکن ہے، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے بھی ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کی مشروعیت میں اللہ ذوالجلال نے دینی، دنیاوی اور اجتماعی، سیاسی اور انتظامی اور صحت کے وہ فوائد رکھے ہیں جن کا استقصاء کرنا، جن کا اکٹھا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ عز و جل نے بعض چیزوں کو بہت ظاہر کیا اور بعض حکمتوں سے انسان بے سمجھ ہے. اللہ عز و جل نے جب اسے فرض کیا تو اس کے قیام کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کے قیام کی بنیاد رکھی. اس کی کچھ فروض ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ مکملات ہیں جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، نماز کی کچھ مبطلات ہیں، نماز جس سے باطل ہوتی ہے، اس کی کچھ منقصات ہیں، نماز جس سے ناقص ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس کی شروط کی بات ہوئی، جو کہ طہارت ہے. بقیہ احکام انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. نماز ارکان اسلام میں سے اہم رکن کیسے ہے؟ نماز کا مطلب ہے دعا. نماز کا مطلب ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنا، باوجود اس کے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں، اتنا نصاب نہیں جتنے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو زکوٰۃ اس انسان کے حق میں ساقط ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. لیکن جس کے پاس جسمانی اور مالی طاقت نہیں، حج اس پہ فرض نہیں، اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. باوجود اس کے کہ روزہ ایک اہم رکن ہے، لیکن بوڑھا انسان، بچہ اور نوجوان بھی اگر اتنا مریض ہو جائے، اس کی سکت ہی نہ ہو، تو روزہ ان کے حق میں ساقط ہو جاتا ہے. لیکن نماز نہ سفر میں نہ حضر میں معاف نہیں ہے، ساقط نہیں ہوتی، نہ میدان جہاد میں اور نہ ہی بیماری میں، بلکہ حکم کیا ہے؟ صل قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے نہیں تو تم کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو، فِي رِوَایَةٍ اُخْرَى، اور روایت یہ بھی کہتی ہے، فَأَوْمِ اِیمَاءً، جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھو گے، اجر تمہیں پورا ہی دیا جائے. دوسرے اعتبار سے نماز ارکان اسلام کا مجموعہ بھی ہے۔ توحید کے بغیر انسان کا ایمان نہیں۔ نماز کی ابتدا سے انتہا تک اللہ کی ہی کبریائی، اللہ کی ہی قدوسیت، اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی عظمت و جلالت کے تذکرے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، پاکیزگی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی جو کہ وضو سے حاصل ہوتی۔ روزے کا مطلب ہے رکنا، نماز کے وقت ہر کام سے انسان رک جاتا ہے۔ حج کا مطلب ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، نماز سے انسان اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ تو اس اعتبار سے نماز تمام ارکان کا مجموعہ بھی ہے۔ باب المواقیت، مواقیت کا باب۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات اور مواقیت سے مراد یہ ہے وہ اوقات، وہ مقدار وقت کی جو فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے محدود کی گئی ہیں کہ اس وقت یہ نماز ہوگی۔ اور فرض نماز کا وقت کب شروع ہوگا؟ یہ نماز کی شروط میں سے دوسری شرط ہے۔ عن ابی عمر الشیبانی واسمه سعد بن ایاس قال حدثني صاحب هذه الدار، ابو عمر الشیبانی جن کا نام سعد بن ایاس ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اس گھر والے نے بیان کیا۔ وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف، اور وہ کہتے ہیں سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، کون سے اعمال سب سے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک؟ قال الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجھے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولو استزدته لزادني، اگر میں اور بھی طلب کرتا تو وہ مجھے اور بھی بیان کرتے۔ الصلاة على وقتها، اس سے مراد یہ ہے فرض نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی اطاعت میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے، جس کا ثواب بھی زیادہ ہو، جو عمل بھی محبوب ہو اور ہو بھی اللہ کی اطاعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا فرض نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی طرف سے ایک ندا، آواز لگائی جاتی ہے اور اس کی طرف دوڑ کے جانا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اور اس عظیم فرض کی، اس عظیم کام کا اہتمام فوری کرنا اللہ عز الجلال کو بہت پسند ہے۔ صحابی کی رغبت دیکھیے خیر کے اندر، پوچھتے ہیں پھر کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو گویا اللہ عز الجلال کے پیارے پیغمبر نے پہلا کام حق اللہ، اللہ کے حقوق کی بات کی، دوسرا کام حق الوالدین، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کے حق کا تذکرہ کیا، اور اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بھی اس کو اکٹھا کیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ حق ہے والدین کا جو انہوں نے وہ مصیبتیں وہ تکالیف برداشت کی اور وہ محنتیں کی آپ کی تربیت میں، آپ کی غذا میں، آپ کی شفقت میں، آپ کی عاطفت میں، تو یہ نیکی کرنا ان کے بعض حقوق کی وفاداری ہے، پورے حقوق تو ادا ہو نہیں سکتے۔ صحابی اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کروا رہے، اس وقت جب کہ سورج کی تپش اتنی تھی کہ انسان کا جسم پگھل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب یہ ملا تھا، وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، ولادت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ كَقُلَامَةِ الظُّفُرِ، دوسری روایت، جتنا ناخن زائد ہوتا ہے کاٹ کے تم پھینک دیتے ہو، اتنا بھی حق تم ادا نہیں کر سکے۔ صحابی کی رغبت دیکھیے، انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، اور اس سے ہی اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور جہاد سے ہی دین کی نشر و اشاعت بھی ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑنے سے اسلام کو گرانے والے طاقتور ہو جاتے ہیں اور اہل اسلام انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی عزت چلی جاتی ہے اور ان کی بادشاہی سلب کر لی جاتی ہے، ان کی سلطنت اور دولت کو زوال آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص جہاد نہیں کرتا اور اس کے دل میں نیت بھی نہیں، تو وہ اگر فوت ہوتا ہے تو وہ نفاق کے ایک شعبے پہ فوت ہوگا۔ یہاں فرق کرنا ضروری ہے، جہاد اور فساد۔ جہاد کافروں کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، فساد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور اپنی من مانی سے ہوتا ہے۔ جب تک ولی الامر نہیں، حاکم وقت نہیں، اور کفر کے ایوانوں میں لرزہ پیدا کرنا مقصود نہیں، صرف چھیڑ چھاڑ ہے اور اپنی من مانی سے، اس وقت تک اسے جہاد نہیں کہا جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف تو تلوار اٹھانا، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک سگے بھائی کو ہی اسلحہ تانا جائے اور تلوار کو لہرایا جائے، جبکہ کافر کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اور اس کے بھی اصول ہیں۔ پہلے دعوت دی جاتی ہے، ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہوتی۔ دعوت کو قبول نہ کریں، اگر قبول کر کے اسلام لے آئیں لڑائی کی ضرورت نہیں، اگر قبول نہ کریں پھر جزیہ ان سے لیا جاتا ہے، جزیہ دے دیں پھر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے قوانین کو تسلیم کر لینا، ان کے تحت رہنا، نہیں تو پھر لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں بھی لا تقتلوا صبیا، بچوں کو مت مارو، ولا امرأة، عورتوں کو مت مارو، ولا شیبان، اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، جو ہتھیار رکھ دے اسے بھی قتل نہ کرو۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے محبوب اعمال میں سے نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور یہ تینوں کام اس وقت ہوں گے جب ایمان ہو، کیونکہ عبادات ساری کی ساری فرع ہیں، اصل بنیاد ایمان ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اعمال بدنیہ سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا. تو اللہ کے رسول نے نماز، والدین کے ساتھ نیکی اور جہاد کا تذکرہ کیا، وگرنہ اعمال قلبیہ کے متعلق تو سوال نہیں کیا گیا، جس میں سب سے بہترین عمل ایمان ہے. نمبر تین، تمام کے تمام اعمال کا ایک درجہ نہیں افضلیت میں. اسے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اعمال مختلف ہیں ان کے درجات بھی مختلف ہیں. جتنا عمل انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے اتنا ہی وہ عمل زیادہ نفع مند ہے، زیادہ مصلحت والا ہے، اور اسے سب سے مقدم کرنا چاہیے. چوتھی بات، کسی بھی عمل کی فضیلت کو طے کرنے کا اصول یہ ہے جس سے اللہ کی محبت زیادہ نصیب ہو. پانچویں بات، اس حدیث سے اللہ کی صفت محبت کا اثبات ہوتا ہے، ایسی محبت جو اللہ کی شایان شان ہے. چھٹی بات، اس سے علمی سوال کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، خصوصاً ایسی اشیاء جو مہم ہیں جس سے سوال کرنے والے کو عظیم نفع مل جائے. ساتویں بات، بعض ایسے سوالات کو چھوڑنا پڑتا ہے جس سے سوال کیا گیا ہے اس کی ہیبت کو دیکھ کر یا اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کثرت سوال سے اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں. یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اعمال کے متعلق مختلف مواقع پہ سوال کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو کہا کہ افضل اور محبوب عمل نماز ہے، کبھی کہا جہاد ہے، اور کبھی کہا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف جواب کیوں دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ آپ سوال کا جواب موقع کی مناسبت سے دیتے، جو سائل کے احوال کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا، سائل کے حالات کے مطابق اس کو جواب دیتے. اور یہی وہ جواب دینے کا طریقہ ہے جو حکمت سے لبریز ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے فتویٰ جس کو بھی دیں جس سے اس کے عمل اور اس کے ایمان کی اصلاح ہو. اور دین اسلام ہے بھی واقعاتی دین، اپنے تمام احکامات میں اور اپنے تمام حکمتوں اور اعمال میں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسب تھا، اس کے لیے نفع مند تھا، اسی کے مطابق سائل کی رہنمائی کر دی. جب دیکھا کہ لوگوں کو حاجت بہت ہے، بھوک عام ہے، تو آپ نے کہا کہ صدقہ افضل. جب دیکھا کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اللہ عز و جلال کے بارے میں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہ سے آئے ہیں وہاں علم نہیں، تو آپ نے طلب علم کے بارے میں رہنمائی دے دی. جب دیکھا کہ کوئی ذکر و اذکار میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، تو صبح و شام کے وظائف کو، استغفار اور دعا کو پیش کر دیا. اور بسا اوقات استغفار اور دعا یہ قرآن کی تلاوت سے افضل ہوتے ہیں، اور بسا اوقات قرآن کی تلاوت ان وظائف سے افضل ہوگی، اور بسا اوقات نفلی نماز افضل ہوگی. تو ہر ایک کو اس کے مناسب احوال کی رہنمائی دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت خاصہ تھا. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور ان کے ساتھ مومنہ عورتیں بھی نماز پڑھتیں، متلفعات بمروطهن اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی. ثم یرجعن الی بیوتہن, پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے آتی. ما یعرفہن احد من الغلس, تو کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں تھا اندھیرے کی وجہ سے. قال المروط بمروطہن, اس میں لفظ المروط سے مراد ہے اکسیۃ معلمہ تکون من خز وتکون من صوف. اکسیہ کسا ان کی جمع ہے, ایسی چادریں جن پہ نشانات ہوں, وہ یا تو صوف سے بنی ہوں یا پھر خز سے بنی ہوں, دھاگا یا روئی سے بنائی گئی. متلفعات ملتحفات, لپٹنے والی. غلس سے مراد اختلاط ضیاء الصبح بظلمۃ اللیل, رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی جب مختلط ہو تو ایسے وقت کو غلس کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مسجد میں جا کے عورتیں بھی نماز پڑھتی, اور ان کی حالت یہ ہوتی کہ اپنے جسموں کو اور اپنے سروں سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپیٹا ہوتا. اور چادریں بھی ایسی ہوتی, ایسی چادر مخطط بالوان, اس میں مختلف رنگ ہوتے. وزاد بعضهم انها مربعه, اور بعض نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ مختلف الوان اس میں مربعات بنے ہوتے, دائرے بنے ہوتے. اجمالی معنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ صحابیات رضی اللہ عنہن و ارضاہن وہ اپنی چادروں میں لپٹ کر فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتی. پھر جب اپنے گھروں کو واپس جاتی تو یہ وہ وقت ہوتا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو کوئی پہچان نہ سکتا, کیونکہ ابھی اندھیرا ہوتا. تو صحابہ کرام فجر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے کہ ابھی اندھیرا ہوتا. اور دوسری روایت کے الفاظ لا يعرف احد منا جلیسا, اپنے ساتھ بیٹھے انسان کا کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو ایک مسلمان کو ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے. علماء کا اختلاف ہے کہ صلاۃ فجر کا افضل وقت کون سا ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ جب تک سفیدی نہ ہو جائے اس وقت تک افضلیت کا وقت شروع نہیں ہوتا, اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں, اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر, صبح کو روشنی کر کے پڑھا کریں, اس کا بہت بڑا اجر ہے. بقیہ جمہور علماء اور آئمہ ثلاثہ, امام مالک شافعی احمد کہتے ہیں کہ حدیث میں غلس کا تذکرہ آیا ہے تو اندھیرے میں نماز پڑھنا افضل ہے. اور اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں, اس اسفار سے مراد کیا ہے؟ اس اسفار سے مراد تحقق طلوع الفجر, یہ تو پتہ چل جائے کہ واقعی فجر طلوع ہو گئی ہے اور رات ختم ہو گئی ہے, اس سے مراد سورج کی روشنی نہیں ہے. دوسری بات, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے, اتنی لمبی نماز ہوتی کہ اس وقت تک یہ اندھیرا چھٹتا نظر آتا, گویا کہ نماز سے جب فارغ ہوتے تو اس وقت اندھیرا ختم ہو گیا ہوتا یا ختم ہونے کو ہوتا. اس حدیث سے اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ اس کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں چند باتیں ملتی ہیں. سب سے پہلی بات, نماز فجر کو اول وقت میں پڑھنا اور اس کے لیے جلدی کرنا مستحب ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا جواز ہے, شرط یہ ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زینت سے دور رکھ کے جائیں, خوشبو استعمال نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایتکن ارادت, تم میں سے کوئی بھی اگر ارادہ کرے مسجد جانے کا, فلا یمس من طیبها, خوشبو نہ لگائے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں ایما امرأة استعطرت, ایسی عورت جو عطر لگا کے نکلتی ہے, فمرت على قوم کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، لِيَجِدُوا رِيحَهَا، اور اس کی خوشبو مردوں تک پہنچتی ہے، فَهِيَ الزَّانِيَةَ، یہ بدکار عورت ہے۔ اور روایت چوتھی یہ بتاتی ہے، اس وقت تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، حَتَّى تَغْتَسِلْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَ، جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ اگر مسجد میں جاتے خوشبو لگانا جائز نہیں تو من باب اولا، دوسری جگہوں پہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، وہاں اولویت یہ ہے کہ وہاں اس طرح کے کام نہ کیے جائے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالہاجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال کے بعد سخت گرمی میں پڑھتے، والعصر والشمس نقیہ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج نقی ہوتا، صاف ہوتا، ابھی تک زردی یا اس میں کوئی تغیر نہ آیا ہوتا، والمغرب اذا وجبت، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب وہ واجب ہو جاتی، یعنی سورج غروب ہو جاتا، والعشاء احیانا واحیانا، عشاء کبھی جلدی پڑھتے کبھی لیٹ پڑھتے، اذا رآہم اجتمعوا، جب دیکھتے کہ صحابہ جمع ہو گئے ہیں، عجل، تو آپ جلدی کرتے، واذا رآہم ابطأوا اخر، جب دیکھتے کہ صحابہ بھی جمع نہیں ہوئے تو آپ مؤخر کر دیتے، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے۔ الہاجرہ، ہاجرہ سے مراد شدت الحر، سخت گرمی، بعد الزوال، زوال کے بعد، یہ ماخوذ ہے ہجر الناس سے، ہجر الناس اعمالهم لشدت الحر، لوگ سخت گرمی کے باعث اپنے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نقیہ سے مراد صافیہ، صاف ہو، اس میں کوئی زردی اور تغیر نہ آیا ہو، ایسے سورج کی رنگت ہو۔ اذا وجبت، وجبت سے مراد ہے سقطت وغابت، جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے یا آسمان سے سورج زمین پر گر جائے۔ الغلس، یہ رات کا آخری حصہ ہے صبح کی روشنی کے ساتھ، آسمان میں جو سورج ہمیں نظر آتا ہے یہ زمین میں جاتا ہے، اور آخر اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے واپس دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، اس میں افضل وقت کی رہنمائی دی گئی ہے پانچ نمازوں میں، کہ کون سا وقت افضل ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے جب سورج آسمان کے کلیجے سے نیچے آ جائے، اور عصر کا وقت جو ہے یہ وہ ہے جب وہ بالکل سفید ہو، اور سورج زائل تو ہو چکا ہو، نیچے تو آ چکا ہو لیکن بالکل صاف ہو، اس میں کوئی زردی ابھی نہ آئے، اسی طرح اس کی روشنی اپنی پیک پہ ہو، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا سایہ جو ہے وہ ہو کہ وہ سورج کی روشنی مدن پڑ گئی ہے۔ دوسری روایات اور تیسری روایت کو ساتھ ملانے سے مزید واضح ہوگا، والشمس حیہ، ایک روایت کے الفاظ یہ، سورج ابھی زندہ ہوتا، والشمس نقیہ، سورج صاف ستھرا ہوتا، اور تیسری روایت میں آتا ہے صحابہ تین میل تک سفر کرتے لیکن سورج ابھی غروب نہیں ہوتا تھا، اسی طرح کھڑا ہوتا، یہ عصر کی نماز کے بعد کی بات ہے۔ والمغرب، اس وقت جب سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ پہ گر جائے، اور عشاء کا وقت، مقتدیوں کے احوال کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے، پہلے وقت میں آ جاتے تو پہلے وقت میں نماز ہو جاتی، اور یہ وہ وقت ہے جب شفق الاحمر، سرخ جو ہے سرخی، وہ زائل ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو آپ نماز پڑھتے، اور اگر وہ حاضر نہ ہوتے تو آپ آدھی رات تک بھی انتظار کبھی کبھی کر لیا کرتے، اور مشقت نہ ہو تو یہی افضل وقت ہے۔ اور صبح کی نماز اس وقت پڑھی جاتی جب اندھیرا اور روشنی آپس میں مختلط ہوتی۔ یہاں ایک چھوٹا سا فائدہ اور نوٹ لکھ لیجئے، اس حدیث سے سمجھ یہ آتی ہے کہ ظہر کی نماز میں افضلیت یہ ہے کہ جلدی پڑھی جائے مطلقاً، لیکن اس کی تخصیص ایک حدیث سے ہوتی ہے، خصوصاً ظہر، اور وہ بھی گرمیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں نہیں۔ تو اطلاق کو تخصیص میں بدلنے والی ایک حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر لیا کرو۔ فإن شدة الحر من فيح جهنم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کیونکہ گرمی کی شدت اور حدت یہ جہنم کے جوش سے ہے۔ اور حباب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے: شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرمضاء، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت رکھی اس بات کی کہ سخت گرمی میں نماز کو لیٹ کر لیا جائے، اور اس سے بھی مزید لیٹ کر لیا جائے جتنی اجازت ہے۔ فلم یجبہم، تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا تاکہ اس کا وقت ہی نہ نکل جائے۔ تو ٹھنڈا کرنے سے مراد بھی 2:30 نہیں ہے، ٹھنڈا کرنے سے مراد بھی اتنا ہی ہے کہ جب سورج سر پہ ہو تو اپنی تپش میں بھی پیک پہ ہوتا ہے، زائل ہو جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا مراد ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، سوائے عشاء کی نماز پہ تمام نمازوں کے اول وقت میں انسان کو پڑھنی چاہیے، اور عشاء میں افضل وقت تاخیر کرنا ہے آدھی رات تک، جیسا کہ صحیح احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اگر موجود ہیں لوگ تو ان کو مشقت سے بچانے کے لیے اس وقت ہی نماز پڑھ لی جائے۔ تیسری بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے، امام کو مقتدیوں کے احوال کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور خیال کیسے کرے؟ ان میں تخفیف اور اتمام یہ دونوں چیزیں ہوں، نماز بھی پوری پوری ہو اور تخفیف بھی ہو، اور نماز اگر لمبی ہو تو لمبی کے باوجود وہ مشقت کا باعث نہ بنے۔ اس سے چوتھی بات یہ سمجھ آتی ہے، یہاں فجر کی نماز میں تغلیس، غلس حجت دلیل ہے، اسفار حجت نہیں ہے۔ اسفار روشنی کو کہتے ہیں، اور غلس روشنی اور تاریکی کا مختلط ہونا ہے۔ پانچویں بات اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، نماز کو با جماعت پڑھنا یہ اولا ہے، خصوصاً عشاء کی نماز میں اس کو اول وقت پڑھنے سے۔ اگر اول وقت پڑھ لیا اور نماز ابھی رہتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا اولا ہے، بجائے اس کے کسی اول وقت اکیلا پڑھ کے انسان فارغ ہو جائے۔ نبی المنہال سیار ابن سلامت قال، ابو المنہال سیار ابن سلامہ سے مروی ہے، دخلت انا وابی علی ابی برزہ الاسلمی فقال له ابی، میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی کے پاس پہنچے، فقال له ابی، میرے باپ نے ابو برزہ اسلمی سے کہا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبہ، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھتے؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاجرہ کی نماز، جس کو تم پہلی نماز کہتے ہو، ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے
جب سورج جو ہے آسمان کے بالکل درمیان سے زائد ہو جاتا،
تدحض پھسل جاتا مغرب کی طرف، ويصلي العصر.
ورقك نماز پڑھتے ثم يرجع احدنا الى رحله، اور ہم میں سے ہر ایک واپس پلٹتا اپنے رحل کی طرف، اپنے گھر کی طرف.
في اقصى المدينه، مدینے کی دوسری جانب.
والشمس حيه، اور سورج بھی زندہ ہوتا. ونسيتنا قال في المغرب، اور میں بھول گیا کہ مغرب میں انہوں نے کیا فرمایا. وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعون ان عدنا، اور صلى الله عليه وسلم عشاء کی نماز کا مؤخر کرنا یہ پسند فرماتے تھے جس کو تم عدنا کا نام دیتے ہو. وكان يقرا النوم قبلها والحديث بعدها،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو مکروہ جانتے تھے، والحدیث بعدها، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ جانتے تھے. وکان ینفتل من صلاۃ الغداء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوتے. حین یعرف الرجل جلیسہ، جب پہچانتا تھا ایک انسان اپنے ساتھی کو. وکان یقرا بالستین الی المئہ، اور آپ 60 سے 100 تک آیتوں کی تلاوت کیا کرتے. یہاں حدیث میں لفظ آیا ہے المکتوبہ. المکتوبہ سے مراد 5 نمازیں جن کو فرض نمازیں کہتے ہیں. الاولی سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ یہ پہلی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سکھانے آئے تو ظہر کے وقت ہی آئے تھے، اس لیے اس کو صلاۃ الاولی کا لقب دیا گیا. تدحض الشمس، عربی زبان میں کہتے ہیں دحض برجلی، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ اسے پھسلایا. اذا فحص بها، جب اس کو تھوڑا سا دھکیل دیا. تو تدحض الشمس سے مراد جب آسمان کے بالکل درمیان سے مغرب کی طرف سورج زائل ہو جائے تو یہ وہ وقت ہوگا. والشمس حیہ، اس سے مراد، یہ ایک مجاز کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی سفیدی، اس کی صفائی اور اس کی زندگی، اصل میں اس کی حرارت کی قوت اور اس کی انارت کی قوت. حرارت و انارت، حرارت تپش، انارت اس کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئی ہو، اسی طرح پرجوش ہو، تو یہ ہے. والشمس نقیہ وحیہ. العتمہ، اس سے مراد یہ ہے جب شفق سرخی غائب ہو جائے اور رات کے دبیز پردے اور تاریکیاں شروع ہو جائیں اور رات کا تہائی حصہ گزر جائے، اور مراد اس سے ہے عشاء کی نماز. ینفتل من صلاۃ الغداۃ، ینصرف کے معنی میں ہے کہ صبح کی نماز سے جب فارغ ہوتے. اس حدیث کا ایک اجمالی مفہوم یہ ہے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز کے اوقات کیا ہیں، اور انہوں نے ابتدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج زائل ہو جاتا غروب کی طرف، مغرب کی طرف، اور یہ اس کا پہلا وقت ہے. اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ جب کوئی نمازی نماز سے فارغ ہو کے مدینہ کی دوسری جانب پہنچتا تو سورج ابھی تک زندہ ہوتا، اور یہ اس کا اول وقت ہے. اور یہاں مغرب کی نماز کا وقت جو بیان کیا، فرمایا کہ میں بھول گیا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان کیا، اور یہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے کہ اس کا وقت وہ ہے کہ جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کا افضل وقت وہ ہے کہ انسان اس کو تھوڑا سا وقت سے مؤخر پڑے. اور آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور اس کا وقت مختار جو ہے اس لیے سونے سے منع کرتے کہ کہیں اس کی جماعت اور اس کی نماز فوت نہ ہو جائے، اور نیند میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ رات کی نماز ہی نہ چھوڑ دے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے منع کرتے کہیں صبح کی نماز مؤخر نہ ہو جائے اور اس کی جماعت نہ گزر جائے. آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو ایک شخص اپنے ساتھی ساتھ بیٹھنے والے کو پہچانتا، اور اپنی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھتے، اور اس سے مما دل علی انہ کان یصلیھا بغلس، آپ اس کو اندھیرے اور روشنی کے اختلاط میں پڑھتے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تمام 5 نمازوں کے اول وقت کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھا۔ تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء میں لیٹ کرنا افضل ہے، اور لیٹ بھی زیادہ سے زیادہ آدھی رات تک کر سکتے ہیں، لیکن اگر مشقت کا خوف ہو تو اس کو بھی افضل وقت میں پہلے پڑھ لیا جائے۔ چوتھی بات، عشاء کی نماز سے پہلے سونا یہ ناپسندیدہ ہے تاکہ جماعت ضائع نہ ہو جائے، اور اس کے مختار وقت اول وقت سے اس کو لیٹ کر دیا جائے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے جو آپ نے ابھی پڑھی کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے تاکہ فجر کی نماز نہ گزر جائے۔ یہاں چار چیزیں اس سے مستثنا ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مذاکرۃ العلم النافع، نفع مند علم کا مذاکرہ۔ عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں نے مذاکرہ شروع کیا، صبح کی اذان ہوگی، اور عبداللہ ابن المبارک امام احمد بن حنبل کے ساتھ حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے، اور یہی عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو صرف 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو بھی صرف 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ تو مذاکرۃ العلم النافع، نفع مند علم کے لیے انسان رات لیٹ تک پڑھ بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات، الاشتغال بمصالح المسلمین، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے مشغول رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک سیدنا ابو بکر کے ساتھ کھڑے رہتے اور امت کی اصلاح اور ان کی احوال کی اصلاح کے لیے گفتگو اور مشورے کیا کرتے۔ تیسری بات، من طیب خاطر المرأة، عورت کی دل جوئی کے لیے رات دیر تک اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چوتھی بات، اکرام الضیف، اگر رات کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کے اکرام کے لیے اس کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بھی ایکسیپشن کیس ہوگا، مستثنیات میں سے ہے۔ ان چار چیزوں کے علاوہ انسان کو عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہاں جو سمجھ میں آتی ہے، العتمہ کا نام جو اس وقت لیا جاتا تھا، یہ عشاء کی نماز کی جگہ پہ عتمہ کا لفظ بولنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم، اصل میں یہ دیہاتیوں کا نام تھا، فرمایا بدو تم پہ تمہاری نماز کے نام پہ کہیں غالب نہ آ جائیں۔ اللہ کی کتاب میں فإنها فی کتاب اللہ العشاء، اللہ کی کتاب میں تو عشاء کی نماز کا نام عشاء ہے، اور دیہاتی کیا کہتے تھے؟ العتمہ۔ وكان ابن عمر یغضب من هذه التسمیہ، اور عبداللہ ابن عمر اس نام سے غضبناک ہوتے تھے۔ یہاں یہ غضب کی جو بات ہے، یہ ایسے مکروہ نام کی وجہ سے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی وہی چیز پسند تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور صحابہ کو وہی بات ناپسند تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی، اور جو ناپسند اللہ کے رسول کرتے صحابہ بھی ناپسند کرتے، اللہ کے رسول کو چیز پسند کرتے تو صحابہ بھی پسند کیا کرتے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح کی نماز کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی سے سوال کیا جائے اور اس کو علم نہ ہو تو اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ کہتے وقت لا اعلم، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جہالت سے فتویٰ دینا یہ اللہ پہ ایسی بات ٹھونسنا ہے جس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اور کسی عالم کا کسی بات میں جواب نہ دینا اس کا نقص نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عظیم شرف ہے، کیونکہ اس نے بغیر علم کے گفتگو کرنا پسند نہیں کیا، یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے، یہ اس کی تواضع کی دلیل ہے، کہ اس نے حدود و قیود کو کراس نہیں کیا، نہ اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے شرعی حدود کو پامال نہیں کیا۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھ لیجئے، کچھ لوگ جب بھی ان سے سوال ہو تو کہتے ہیں اللہ عالم، یہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ عالم سے مراد یہ ہے کہ ویسے مجھے بھی پتہ ہے لیکن زیادہ پتہ اللہ کو ہے، تو پتہ ہے تو بتاؤ۔ یہاں اسے ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ نکل رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر جائز کلام اور گفتگو منع ہے ان چار چیزوں کے علاوہ، تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو ساری ساری رات موسیقی میں گزار دیتے ہیں اور ایسے مجلات اور ایسی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیتے ہیں جس سے انسان کی ایمانیات کمزور ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے ڈرامے اور فلمیں اور ایسے ایسے کھیل اور ایسی ایسی چیزیں جس سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور خصوصاً ان اوقات میں ایسی کتابوں کے ساتھ مشغول ہونا، ایسے کاموں کے ساتھ مشغول ہونا جس وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کی برکہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب اللہ عزوجلال پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جو رات کے ایسے اوقات میں پھر اپنی من مانی سے اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کو پھر یا تو صبح سورج کی کرنیں اٹھاتی ہیں یا پھر گلی بازار میں سبزی بیچنے والے کی آواز اٹھاتی ہے، وہ فجر کی نماز پہ نہیں اٹھ پاتے۔ اور شاید کہ انہیں کے بارے میں کہنے والے نے جو کہا ہے صحیح کہا ہو، کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اس طرح ترتیب دے لیا ہو، یہ شیطان کے وہ کھلونے ہیں جو شیطان بڑے خوبصورتی سے ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اور پھر نسوا اللہ فنسیہم، اللہ عزوجلال کو جس طرح وہ دنیا میں بھول جاتے ہیں، اللہ عزوجلال دنیا میں بھی اسے بھلا دیتے ہیں، غفلت کے دبیس چادریں ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور ان پہ پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، اور قیامت کو بھی اللہ انہیں بھلا دیں گے اگر توبہ نہیں کرتے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم الخندق، خندق کے دن، ملأ اللہ قبورهم وبيوتهم نارا، اللہ عزوجلال ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، كما شغلون عن الصلاة الوسطى، جس طرح انہوں نے عصر کی نماز سے ہمیں غافل کر دیا، مشغول کر دیا، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کے الفاظ، شغلون عن الصلاة الوسطی صلاة العصر، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے، جو کہ نماز عصر ہے، اس سے مشغول کر دیا۔ ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر آپ نے عصر کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی۔ وله عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، مشركوں نے روکے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے، حتى احمرت الشمس، یہاں تک سورج سرخ ہو گیا، او اصفرت، یا زرد ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، انہوں نے نماز وسطی، عصر کی نماز سے ہمیں مشغول کر دیا۔ ملأ اللہ اجوافهم وقبورهم نارا، اللہ عزوجلال ان کے پیٹوں کو اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ او حش اللہ اجوافهم وقبورهم نارا، یا آپ نے یہ فرمایا، حش اللہ اجوافهم وقبورهم نارا، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ بولا گیا، الخندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے شمالی حصے کو حرہ شرقیہ سے لے کر حرہ غربیہ تک یہ خندق کھودی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اس وقت کیا کہ جب ہجرت کے پانچویں سال چاروں طرف سے دشمن چڑھ دوڑے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مشغول کر دیا مرابطہ میں، مرابطہ پہرا دینے میں، مدینہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی تو آپ نے پھر بد دعا کی، اللہ ان کے پیٹوں کو اور قبروں کو جہنم سے بھر دے۔ کیوں؟ ما آزوہ وصحبہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اور صحابہ کو تکلیف دی، اور تکلیف کیا تھی؟ ان کی نماز کو لیٹ کر دیا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ الوسطی سے مراد کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اس کے مختلف اقوال ہیں، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 17 اقوال نقل کیے ہیں، اور صحیح اقوال یہ ہیں جس میں جمہور سلف اور خلف جس بات پہ قائم ہیں، یہ نماز عصر مراد ہے۔ بقیہ اقوال یا تو ان سے حجت لینا ٹھیک نہیں، یا وہ ضعیف الدلالہ ہیں، ان کی دلالت صحیح نہیں، کمزور ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں۔ صلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے، اور اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کنا نراها الفجر، ہم تو صلاۃ الوسطی فجر کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم الاحزاب، یہاں تک کہ خندق کے دن اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے ہم نے سنا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی نماز عصر سے مشغول کر دیا۔ اور ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سمیت الصلاۃ الوسطی، اس کو نماز وسطی اس لیے کہا گیا ہے، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، کیونکہ یہ افضل نماز ہے اور یہ اجر عظیم والی نماز ہے، ولذلك خصت بالمحافظة عليها، اس لیے اس کی حفاظت کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ لیٹ کرنا جائز ہے جب انسان پڑھ ہی نہیں سکتا، اور شاید کہ یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ یہ اس وقت تھا جب تک کہ نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو حکم آ گیا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم سوار ہو یا پیادہ ہو تو پھر تمہیں اس وقت ہی پڑھ لینی ہے چلتے پھرتے۔ اور قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اخرها قصدا، آپ نے قصدن اس کو مؤخر کیا، اور صلاۃ خوف اس کی ناسخ ہے، اور یہ طریقہ مؤخر کرنے کا منسوخ ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب قرآن کا حکم آ گیا ہے فرجالا او رکبانا، اب اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، جس حالت میں بھی ہو وقت پہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ تیسری بات اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کو نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، وہ ایسے کام میں ہے، تو جب اس کو یاد آئے اسے نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھی بات، ظالم کے بارے میں بد دعا کرنا جائز ہے، یہ قصاص ہے ایک ادنا سا، جو بد دعا کے ذریعے انسان لینا چاہتا ہے، لیکن اتنی ہی بد دعا جتنا اس نے ظلم کیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ کسی بھی روایت کو بالمعنی بیان کرنا جائز نہیں، بلکہ نص جو وارد ہوئی ہے اس کا التزام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تردد جو پیش کیا ہے کہ ملا اللہ کہا یا حش اللہ کہا، تو کسی ایک لفظ پہ انہوں نے اقتصار نہیں کیا، حالانکہ دونوں کا معنی تو ایک ہے۔ انا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، فخرج عمر فقال، سیدنا عمر نکلے اور کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا وقت، رقد النساء والصبیان، عورتیں بھی سو گئی بچے بھی سو گئے، ملیں گے کس کو جا کے، فخرج ورأسه یقطر یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بهذه الصلاه هذه الساعه، اگر مجھے میری امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا یا لوگوں پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا اس نماز کو اس وقت پڑھیں. اعتم سے مراد دخل فی العتم، دخل فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں داخل ہو گیا، اور مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کیا، شفق سرخی بھی چلی گئی اور آپ نے رات کی تاریکی میں اسے ادا کیا. اس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ، بہت سارا حصہ چلا گیا، عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے جو زیادہ انتظار نہیں کر سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آواز دی الصلاۃ نماز، وقد رقد الناس والصبيان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ کے سر مبارک سے غسل کی وجہ سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، اور آپ نے اس کو بیان کیا کہ عشاء کا وقت لیٹ کرنا ہے، اگر مشقت نہ ہو میری امت پر تو میں اسی وقت ہی عشاء کی نماز پڑھوں. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا عشاء کی نماز کو مقدم کرنا افضل ہے یا مؤخر کرنا افضل ہے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مقدم کرنا افضل ہے، اور استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے غالب اوقات میں اس کو مقدم ہی پڑھا ہے، اور بہت تھوڑے اوقات میں اسے مؤخر کیا ہے، اور وہ بھی بیان جواز کے لیے یا عذر کے لیے. اور اگر مؤخر کرنا افضل ہوتا تو آپ ہمیشہ مؤخر ہی پڑھتے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے مؤخر کرنا، ان صحیح احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی. آپ نے مداومت تو کرنا چاہیے مؤخر میں، لیکن امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ رؤوف الرحیم تھے تو آپ نے اس کو ایسا نہیں کیا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، عشاء کو لیٹ کرنا افضل ہے، اور صرف اس سے روکا تو کس چیز نے؟ مشقت نے. دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشقت جہاں بھی ہو شریعت آسانی دے دیتی ہے، اور سہولت دینا یہ شریعت مبارکہ کی خوبصورت ایک رہنمائی ہے. تیسری بات اسے سمجھ میں آتا ہے، جب دو کام ہو تو ان میں جو افضل ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. چوتھی بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کمال کی شفقت تھی اور رحمت تھی. پانچویں بات اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بچے اور عورتیں بھی عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے مسجد ہی جایا کرتی. چھٹی بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کی کہ بچے اور عورتیں سو گئے، اور آپ نے یہ دونوں لفظ اس لیے بولے کہ اللہ کے رسول شفقت کریں گے اور اس مشقت سے ان کمزور جہاد کو محفوظ کریں گے. کمزور جہاد جو زیادہ انتظار بچے نہیں کر سکتے اور نہ ہی عورتیں کر سکتی ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی قسم کی بھول ہو جائے تو بڑوں کو بھی بتانا ہی پڑتا ہے، جس سے فوائد امت کو حاصل ہوں. باب فی شیء من مکروہات الصلاۃ، نماز کی مکروہات کا باب. المکروہ اصول کے اندر مکروہ کہتے ہیں ما یساب تارکہ ولا یعاقب فاعلہ، جس کے کرنے پر عذاب نہ ہو لیکن چھوڑنے پر ثواب ہو. یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے، جب نماز پڑھی جائے اور کھانا حاضر ہو تو کھانے سے ابتدا کرو. وعن ابن عمر نحو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے. انہوں نے بھی روایت کی ہے۔ یہاں سے حافظ عبد الغنی المقدسی نے نماز کی مکروہات کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ مکروہ کا جہاں لفظ بولا جائے گا وہاں ایک چھوٹا سا کلمہ لکھ لو، میں یوسیب تاریخ ولا يعاقب فاعله، جس کے چھوڑنے پہ تو ثواب ہو لیکن کرنے پہ عذاب نہ ہو۔ اور نماز کی مکروہات سے مراد جو اس کے کمال میں خلل پیدا کرتی ہیں لیکن باطل نہیں کرتی۔ حدیث آپ نے سنی کہ جب نماز کھڑی کر دی جائے، کھانا حاضر ہے، کھانا پہلے کھاؤ۔ اجمالی معنی یہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، دل کی حاضری اور حضوری مطلوب ہے، اور یہی تو نماز کی روح ہے، اور اسی سے نماز کا وجود ثابت رہتا ہے۔ نماز کو مکمل پڑھنا بھی ضروری ہے، اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کھڑی کر دی گئی، کھانا اور پینا حاضر ہے، تو پہلے کھاؤ اور پیو، ضرورت پوری کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ رکوع میں جاؤ تو ذہن ادھر چلا گیا، قیام میں ہو پتہ نہیں آج کیسا کھانا تھا، کیا کمال کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہیں، پہلے سے اپنے مقام مکمل کرو، اور خشوع جو کہ نماز کا لب ہے، اس کی روح ہے، اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ یا ایک چھوٹا سا نوٹ بھی دے دیجئے، یہ اس وقت کھانے کو مقدم کیا جائے گا جب نماز کا وقت موسع ہے، مضیق جب ہو، جب اتنا ہی وقت رہ جائے کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے، تو پھر نماز کو ہی مقدم کیا جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے؟ لا يزاحم الواجب، جب دو چیزیں جمع ہو جائیں تو واجب چیز کو مقدم کرتے ہیں، وہاں ازدحام بھیڑ نہیں کرتے کہ اصل واجب رہ جائے۔ دوسرا نوٹ پہ یہاں لکھ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کھانا حاضر ہو، سب لوگ بیدار ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ نماز کھڑی ہو، کھانا حاضر ہو، تو پہلے کھانا کھانا چاہیے، کیا مراد ہے اس سے؟ اب کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ ہم اگلی حدیث شروع کرنے والے ہیں، پہلی حدیث کی فہم تو ہونی چاہیے۔ احسنت، کھانا کھانے والے کو کھانا پیش کر دیا گیا ہے یا پڑا ہے، اس نے ڈال لیا ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے۔ اس سے یہ قطن مراد نہیں ہے کہ ابھی مقدمات چل رہے ہیں، ابھی صرف دسترخوان بچھا ہے، ابھی صرف بس چند برتن آئے ہیں، ابھی تو صرف سلاد شریف آیا ہے تو نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ابھی صرف سوپ ہی آیا تھا اور وہ بھی اکیلے برتن، بس لانے والے ہیں، گرم کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہاں شریعت کی رہنمائی جلی الفاظ میں لکھو، جو آپ کو زندگی میں فائدہ دینی ہوگی، اولادوں میں، بھائیوں میں، اپنے تعلق والوں میں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے، نماز کھڑی ہونے کے باوجود کھانا کھا رہے ہیں یا کھانا پیش کر دیا گیا ہے، ڈال چکے ہیں، تو پہلے کھانا کھاؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، اور حدیث آپ کے سامنے ہے۔ خواص کے لیے، لیڈرز کے لیے، مقتدا لوگوں کے لیے، جو بڑے لوگ ہیں دین میں، جن کو قدوہ، نمونہ اور آئیڈیل بننا ہے، ان کو صحیح بخاری کی روایت پہ عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری تھی اور آپ کاٹ رہے تھے، اور ادھر تکبیر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہی، انہوں نے سب کچھ چھوڑا، پہلے جا کے نماز پڑھائی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کھانا کھا رہے تھے، نماز ہوتی رہی اور وہ سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے۔ دونوں کا فرق کیا ہوا؟ اجازت ہے لیکن عزیمت اور رخصت ہے۔ رخصت یہ ہے کہ آپ کھانا پہلے کھاؤ، اور عزیمت کیا ہے؟ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو
پہلے کھانا نہیں نماز کی طرف جانا ہوگا.
اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کھانا اور پینا جب نماز کا وقت ہو جائے اور دونوں چیزیں موجود ہیں تو ان دونوں کو مقدم کیا جائے گا. اس حدیث کے ظاہر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ محتاج ہو یا محتاج نہ ہو، ہر دو صورتوں میں کھانا آ گیا ہے، بھوک زیادہ لگی ہے یا تھوڑی ہے، تو کھانے کو مقدم کر سکتا ہے. اگرچہ بعض نے قید لگائی ہے کہ بہت ہی زیادہ بھوک ہو تو کھا لے ورنہ چھوڑ کے چلا جائے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا محتاج کے لیے جب حاضر ہو تو اس کے لیے تو عذر ہے جماعت چھوڑنا، جبکہ دوسرے کے لیے عذر نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خشوع یہ ایک مطلوب چیز ہے اور نماز کے اندر ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اس کا ذہن مشغول ہو جائے، اور قلب کی حضوری جو ہے اس سے نماز مکمل ہوتی ہے. یہاں تک ہماری 50 حدیثیں ختم ہوئیں، اور ہم انشاءاللہ کل اس بات کی کوشش کریں گے کہ کل آپ سے زبانی ٹیسٹ لیں گے. ہو سکتا ہے یہ سن کر بعض کی اوسان خطا ہو گئے ہوں، لیکن آپ کو خوش ہونا چاہیے. بیٹا جتنی بھی قرآن اور حدیث، سچی بات یہ ہے کہنے کی ہے، قرآن اور حدیث اتنے لذیذ چیزیں ہیں، دنیا وما فیہا میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان کی وہ لذت نہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے اور حدیث پڑھنے پڑھانے میں لذت. اور ویسے بھی چونکہ اب زمانہ متغیر ہو گیا، اس میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، اور لوگ ایک ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس حلقنا مرے گیا آج بیٹھ بیٹھ کے، اور بعض تو کہتے ہیں سن سن کے کان تھک گئے، حالانکہ ان کی تھکاوٹ کا آج تک کسی بھی کاتب نے نہیں لکھی. حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر کسی کو تڑپ ہے، تین تین پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے بیٹھ کے پڑھے اور ایک ایک لفظ کو کھول کے سمجھے میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور حدیث کے بارے میں بھی سلف کا جو رویہ تھا، بیٹھے ہیں 8 مجلسوں میں صحیح بخاری مکمل، 10 مجلسوں میں صحیح مسلم مکمل، تو یہاں 2 سے 4 حدیثیں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو 6-6 مرتبہ جھٹکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے، اور لکھا کیا ہوتا ہے جسٹ، جو بعد میں خود بھی سمجھ نہیں آتے. وہاں کہنا پڑتا ہے لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، خدا نہیں خود آ، خود ہی لکھا ہے تو خود ہی اس کو پڑھیں گے، کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اور شاید بعض کچھ قابل لوگ ہوتے ہیں واقعی ایسا لکھتے ہیں کہ اگر میں ہی پڑھا سکوں تو پڑھا سکوں، باقی لوگ خود اس کو پڑھنے کے قابل میں نہ ہوں. تو کل انشاءاللہ حدیث کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر ہوں گی. اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ حضر جلال آپ کو پریشانیوں سے بچائے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ اگلی مجلس میں.